وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ بھارت کے حیدرآباد شہر میں منعقد عالمی تجارت کانفرنس کی خبر سے شروع کریں گے جس سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صاحبزادی نے خطاب کیا ہے. آگے چل کر ہم دہلی کی تہار جیل میں کشمیری جنگجوؤں پر مبینہ تشدد, اسلام آباد کے دھرنے میں فوج کا کردار اور آخر میں بلوچستان میں کتابوں کا شوق پیدا کرنے کی مہم پر بات کریں گے. اور ان چاروں موضوعات پر آپ لوگ مفت کال کر کے شرکت کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس وقت جو کانفرنس ہو رہی ہے حیدرآباد بھارت میں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نئی دہلی سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا نے, جبکہ یہاں نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں امریکہ سے سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف. آپ دونوں مہمانوں سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے ایک چھوٹی سی رپورٹ پہلے سنتے ہیں اسی موضوع پر. پیش کر رہے ہیں سہیل انجم.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صاحبزادی اور مشیر ایوانکا ٹرمپ نے حیدرآباد میں ابھرتے ہوئے کاروباری افراد کی 8ویں عالمی چوٹی کانفرنس کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایوانکا ٹرمپ نے بھارت امریکہ رشتے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ آنے والے دنوں میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں مزید قربت پیدا ہوگی. ان کے الفاظ میں, ہم ان دونوں عظیم ملکوں کے مابین تعلقات کو بہتر بنانے کے عہد کے پابند ہیں. انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ چائے بیچنے سے لے کر وزیراعظم کے عہدے تک پہنچ کر آپ نے ثابت کر دیا کہ کوئی بھی تبدیلی ناممکن نہیں. ایوانکا ٹرمپ نے بھارتی شہریوں کو بھی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ پوری دنیا کے عوام کے لیے آپ باعث ترغیب ہیں. آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ناکامی سے نہیں ڈرتے اور عمومیت سے آگے جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں. اس عالمی چوٹی کانفرنس میں 150 ملکوں کے تقریباً 1500 ابھرتے ہوئے کاروباری افراد شرکت کر رہے ہیں. شرکا میں سے نصف سے زائد کی اکثریت خواتین کاروباریوں پر مشتمل ہے. ایوانکا ٹرمپ خود ایک کاروباری ہیں. انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ وہ ایک ہی چھت کے نیچے اتنی زیادہ خاتون کاروباریوں کو دیکھ کر بہت پرجوش ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ جب خواتین بااختیار ہوں گی تو ہمارا خاندان, معیشت اور سماج ترقی کرے گا اور تمام امکانات سے استفادہ کیا جا سکے گا. ایوانکا ٹرمپ نے کہا کہ میرے والد کے انتخاب کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں تجارت چھوڑ کر ملک کی خدمت کروں. ہماری پالیسیاں خواتین کی مدد کرنے والی اور ان کی راہ کی رکاوٹیں دور کرنے والی ہیں. آج امریکہ میں 11 ملین سے زیادہ خواتین اپنا کاروبار کرتی ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے ایوانکا ٹرمپ کے بعد کانفرنس سے خطاب کیا اور خواتین کو بااختیار بنانے کی اپنی حکومت کی اسکیموں کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کا موضوع ہے پہلے خواتین اور پھر سب کی خوشحالی. انہوں نے کہا کہ بھارتی اساطیر میں خواتین کو طاقت کے روپ میں دیکھا گیا ہے. یہ کانفرنس 3 روز تک چلے گی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اور ہم شروع کرتے ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا سے. آغا صاحب, آپ نے یہ رپورٹ بھی سنی اور آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا نریندر مودی ہو, دونوں کاروباری حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا یہ یقین بھی نظر آتا ہے کہ کاروبار ایک طریقہ ہے آگے بڑھنے کا. یہ جو عالمی کانفرنس ہو رہی ہے اس وقت حیدرآباد میں, اس کی اہمیت بتائیے, اس سے بھارت کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟
دیکھیے, اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور کافی اس کا اخباروں میں بھی کافی چرچا ہے, کل ہی سے بلکہ پرسوں سے میں سمجھوں گا. اور دوسری بات یہ کہ اس نے ایک ماحول بنا دیا کہ جس میں عورتیں زیادہ سے زیادہ کام کریں. بھارت کی پالیسی ہے, بھارت کو ایک بڑا سروس پرووائڈر سینٹر بنانے کی اور ساتھ میں گلوبل پروڈکشن ہب بھی چاہتا ہے بن جائے. سروس سیکٹر میں بھارت میں ملینز آف عورتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد اب تو آرمی میں بھی آ گئی ہیں اور ایئر فورس میں بھی ہیں, دوسرے سیکٹرز میں بھی تمام آ چکی ہیں عورتیں کام کر رہی ہیں. ڈیفینس منسٹر ہی عورت ہے یہاں کی اس وقت. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ غریبوں کا طبقہ جو ہے غریب یہ لوگ بھی کافی چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں, خاص طور سے جب سے ان کے ہاتھ میں یہ موبائل فون آیا ہے. موبائل کے ذریعے سبزی بیچنا, موبائل کے ذریعے سامان بیچنے, اپنے وہ نمبر بانٹ دیتے ہیں جس کو ضرورت ہوتی ہے. اگر ہمیں تھری ویلر کی ضرورت ہے, کہیں جانا ہے, تو ہم نے اس کو فون کر دیا, وہ آدھے گھنٹے میں لے آئے گا, ہم کو پہنچا دے گا. اس طریقے کی ہزاروں چیزیں. پھر کوآپریٹو سیکٹر میں عورتیں بہت ہیں یہاں پہ جو کام کر رہی ہیں, ویمن کوآپریٹو بہت ہیں, کافی بڑی بڑی بھی ہیں, گجرات میں تو بہت ہیں, پھر اس کے علاوہ دوسری اسٹیٹس میں بھی ہیں. تو اس طریقے سے کچھ سیکٹر ایسے ہیں جس میں بہت ہیں, جیسے کہ گارمنٹ والا جو ہے فیشن انڈسٹری میں پیسے والی عورتیں بھی ہیں, غریب عورتیں بھی ہیں جو سلائی کا کام کرتی ہیں, کم پڑھی لکھی ہیں. میڈیکل سروسز میں بہت ہزاروں, آپ کو کسی بھی ہاسپٹل آپ چلے جائیے تو آپ کو سینکڑوں لڑکیاں ملیں گی کام کرتی ہوئی, نرسز, اس کے بعد پیرامیڈکس میں, پھر اس کے علاوہ ڈفرینٹ کورسز اب آج کل آ گئے ہیں, اس میں بہت کام کرتی ہیں عورتیں. تو ان سب سیکٹر کو فائدہ پہنچے گا اور زیادہ. اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں تو بڑی انٹرپرینیورس بھی ہیں, اسٹیٹ بینک آف انڈیا جو اتنا بڑا بینک ہے, اس کی مینیجنگ ڈائریکٹر ابھی ریٹائر ہوئی ہیں, وہ عورت تھیں. پھر اس کے بعد کئی بڑی کمپنیز ہیں, چاؤ ویلرس اور اس کے علاوہ دوسری جو عورتیں اون کرتی ہیں, جو مطلب جن کا ٹرن اوور آلموسٹ بلین ڈالر کا ہوگا, بلینئر ہیں, اس طریقے کی بہت سی ہیں. پھر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں بھارت میں بہت عورتیں ہیں, بالی ووڈ میں بھری پڑی ہیں, جو کیمرہ مین بھی ہیں, میں ایکٹنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو بیہائنڈ دا سین ہے, اب ڈائریکشن میں بھی ہیں, ایکٹنگ میں بھی ہیں, پروڈکشنز میں بھی ہیں, کیمرہ مین میں ہیں, دے آر ڈوئنگ سو ویل, فلم پروڈیوس کر رہی ہیں, بڑی اچھی اچھی فلمز آ رہی ہیں ان کی.
جی جی آغا صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہم یہاں امریکہ لوٹتے ہیں اور جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ریحانہ لطیف نے. ڈاکٹر ریحانہ, ظاہر ہے امریکہ نے یہ جو کام کیا ہے تو اس کو بھی کوئی فائدہ ہے, یعنی وہاں کاروباری کانفرنس کر کے جس طرح سے بتایا گیا کہ بیشتر خواتین ہیں جو اس کانفرنس میں شرکت کریں گی, بنیادی طور پہ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ امریکہ اس سے, اس کانفرنس میں شرکت کرنے سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟
میں سمجھتی ہوں جی کہ امریکہ جو جہاں بھی اپنے امبیسڈرز کو بھیجتا ہے وہ اس وجہ سے بھیجتا ہے کہ وہ کسی طرح وہاں پہ اپنے بزنس آپشنز کو دیکھے. اور ایوانکا ٹرمپ جو ہے وہ اپنے فادر کی طرح کافی بزنس میں شعور رکھتی ہیں. لیکن دوسری بات جو میں دیکھ رہی ہوں, جو کہ امریکہ, اور ابھی میں نے کل ہی ایک نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل پڑھا کہ سعودی عربیہ اور ہر ملک میں اب عورتوں کی صرف لائک پش ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ آگے پڑھیں, کیونکہ دنیا انڈیا جو ہے, انڈیا کی 1.2 بلین آبادی ہے اور مے بی 1 بلین آبادی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ضروری ہے کہ وہ اپنے عورتوں کو آگے پڑھائیں, کیونکہ وہاں پہ 200 ملین کے قریب انٹچبل بھی رہتے ہیں. تو ان سب باتوں سے انسانیت کی آگے بڑھنا جو ہے, کوالٹی آف مین اینڈ وومن جو ہے, وہ ایک صداقت بنتا جا رہا ہے, جو کہ ایک زمانے میں دیکھا جاتا تھا کہ بالکل یوٹوپیا کی طرح ہے کہ عورت کبھی بھی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتی. لیکن ہماری زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی سے یہ پورا کا پورا پیراڈائم چینج ہو گیا, پورا کا پورا جو پرانے خیالات تھے وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں. نہیں, ناٹ ان ویسٹرن ورلڈ اونلی, ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں تو چینج ہو ہی رہا ہے, لیکن ایسٹرن سوسائٹیز بھی, بیکاز یہ جو ٹیکنالوجیکل ہماری ایڈوانسز ہیں وہ اتنا آگے بڑھا رہی ہیں ہر چیز کو, تو ایکویلٹی آف مین اینڈ وومین جو ہے وہ بڑھتا رہے گا اور یہ جو ہے یہ صداقت آتی رہے گی. اس میں امریکہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ گلوبل سوسائٹی کا فائدہ ہوگا, اگر انڈیا یا پاکستان یا سارے ممالک جن جو تھرڈ ورلڈ کہلاتے ہیں وہ اپنی عورتوں کو اسی طرح مقام دیں جیسے مردوں کو, اور یہ مقام جو لائے گا وہ مرد نہیں لائیں گے, یہ مقام جو لائے گا وہ عورتیں لائیں گی. عورتیں کس طرح لائیں گی؟ ایوانکا ٹرمپ جو ہے وہ ایک ماں بھی ہے, ماں کے ہاتھ میں کافی, کہتے ہیں کہ بیبی جو ہے وہ پوری آدمی کو جب چینج کرنا چاہے گی تو وہ کریڈل میں چینج کر سکتی ہے. آدمی کو جب وہ 40 سال کا ہوتا ہے تو چینج نہیں کر سکتی. جس زمانے میں عورت جو ہے وہ کچھ کر سکتی ہے وہ اس وقت کر سکتی ہے جب وہ مدر ہے. تو ہمارے ملکوں میں جو عورتیں بڑھ رہی ہیں لکھ رہی ہیں ان ممالک میں, وہاں پہ ان کو اگر جب تک شعور نہیں آئے گا کہ ہم مردوں کو اتنا پرائیورٹی دے کر ان کو اپنے اوپر اپنا باس بنا لیتے ہیں, تو ان کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے. یہ سب جو سیکشل ہراسمنٹ ہوئی ہے, یہ سب جو وائنسٹین اور سارے یہ کارنیئرز اور یہ سب جو آ رہے ہیں ہمارے سامنے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی جب تک کہ مائیں اپنے بچوں کو ایسی ٹریننگ نہیں دیں گی کہ یہ.
جی ہاں اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ اتنی خواتین اس کانفرنس میں شریک ہیں. لیکن قمر آغا, اس کے اور بھی پہلو ہیں, یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ نے ایک طرح کی پابندیاں لگا دی ہیں ان لوگوں پر جو کہ آئی ٹی سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے بھارت سے, اور یہاں آ کر کافی اعلیٰ تنخواہیں لیتے تھے. یہ اس کو کہتے ہیں H-1B ویزا, اس میں اب کافی سختیاں آ گئی ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کانفرنسز کر کے کیا ایک بھارت کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ جو پڑھے لکھے بھارتی افراد ہیں وہ اپنے ملک میں جا کر روزگار تلاش کریں؟
یہ دو چیز ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈین کمپنیز جو ہیں بہت گلوبل ہو چکی ہیں, خاص طور سے ٹاٹاز ہیں, برلاز کی ہیں, دوسری کی ہیں, جو پورے یورپ میں آپ کہیں بھی چلے جائیے وہاں پہ یہ موجود ہیں, امریکہ میں بھی اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں بھی ان کا بڑا اچھا کام ہے. تو یہ محض امریکہ ہی نہیں جاتا ہمارا یوتھ, وہ تمام دنیا بھر میں جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہاں سے پیسہ کماتے ہیں. امریکہ ایک بہت امپورٹنٹ سینٹر ہے, اور وہ کال سینٹرز بھی یہاں پہ ہیں امریکہ کے بہت سے جس سے ہوتے ہیں, اس میں بھی شاید کمی آنے کی امید ہے. ہم لوگ کو پہلے سے احساس تھا اس بات کا کہ ٹرمپ صاحب کے الیکشن کمپین سے ہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس طرح کی دشواریاں آئیں. پہلی بات یہ کہ انڈیا خود ایک بڑا مارکیٹ ہے, یہاں پہ ابزارو ہو جائیں گے, یہاں سیلریز اچھی ملتی ہیں. بے شک یہ صحیح ہے کہ ویسی سیلریز نہیں ملتی جیسی امریکہ میں ملتی ہیں یا دوسرے یورپین دیشوں میں ملتی ہیں, لیکن یہاں پہ برا نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یورپ سے بھی بہت کام آتا ہے, پھر اس کے علاوہ دوسرے ملکوں سے بھی کافی کام رہتا ہے. تو ٹھیک ہے, نقصان ضرور ہوگا اس سے فیو بلینس ڈالر کا, تو دوسری طرف ہم لوگ گین بھی کریں گے انٹرنلی, یہاں پہ دیکھا جائے گا. اور آلریڈی کام ہو رہا ہے, پلاننگ کمیشن جس کا نام اب بدل گیا ہے, وہ سب لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو آبزرو کیا جائے. اس لیے بہت بڑی تعداد ہے جو امریکہ جاتی تھی, ان کو اب یہیں پہ کام کرنا ہوگا, اور اس کے لیے کمپنیز بھی گیئر اپ ہو رہی ہیں کس طریقے سے ان کو آنے والے وقتوں میں ابزارو کیا جائے. اور ہمارا ٹریڈ بھی یورپ سے کافی بڑھ رہا ہے, کافی لوگ وہاں جائیں گے, باقی لوگ انڈیا میں کام کریں گے. اس لیے کہ یہ کوئی پرماننٹ چیز تو تھی نہیں, معلوم تھا کہ ایک فیسلٹی ایک ملی ہے H-1B ویزا کی, اس سے بہت فائدہ. دوسری بات یہ بھی ہے کہ امریکن کمپنیز بھی چاہتی ہیں کہ انڈین آئیں اور وہاں پہ آ کے کام کریں. ہمارا ورکر بہت آنےسٹ ہے اور بہت ہارڈ ورکنگ ہے اور کافی کمپیٹنٹ ہے, وہ تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد بھی یورپ کی اور ٹیکنالوجی کو سمجھ لیتا ہے, اور پھر اس کے بعد ان کی کمپنیز میں ایکسل کر لیتا ہے, جو کہ یہاں سے بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں اور زیادہ ٹیکنالوجی ہے, ماڈرن ٹیکنالوجی ہوتی ہے. میرا ماننا یہ کہ یہ بہت دن تک ٹرمپ صاحب نہیں روک پائیں گے, اس لیے کہ امریکن پریشر ہوگا کہ انڈین آئیں اور کام کریں. اس لیے کہ
جی ہاں, اور اسی موضوع کو ہم جاری رکھیں گے ایک اور 5 منٹ کے لیے, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے حیدرآباد شہر میں منعقد عالمی تجارت کانفرنس کے بارے میں, جس سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ نے خطاب کیا. ہمارے ساتھ نئی دہلی سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا ہیں، جبکہ نیو یارک سے سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف ہیں۔ بعض لوگوں نے ہمیں کال بھی کیا ہے، ان کو بھی سنیں گے، لیکن اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں۔
نئی دہلی،
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
جی، اور ہماری نیو یارک سے مہمان ڈاکٹر ریحانہ لطیف سے اگر کوئی سوال ہو تو کیجیے گا، کیونکہ اس کے بعد ہم ان کو خدا حافظ کہیں گے۔ اٹک سے ہمیں کال کیا ہے گلاب خان نے۔ جی جناب، بات کیجیے۔
میڈم السلام علیکم۔ جی
وعلیکم السلام۔
عرض یہ ہے جی کہ یہ دو بہت بڑی اکانومیز ہیں مل کے، انہوں نے تو ماشاء اللہ پوری دنیا کی اکانومی کو چار چاند لگا دینے ہیں، خوشی کی بات ہے، کاروباری معاملہ ہے۔ لیکن ریکویسٹ ایک یہ بھی ہے کہ اکانومی سے جو پیسہ بنے یہ راکٹ بم میزائل بنانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اس کو غریب ملکوں کی امداد کے لیے استعمال کیا جائے۔
بڑی اچھی بات
ہے۔ لیکن یہ کہ اب یمن جو غریب ملک ہے اس کو بمباری ہو رہی ہے، افغانستان،
بڑی اچھی بات کی آپ نے، شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ ملک نائب خان نے کال کیا ہے کوہاٹ سے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
بی بی، یہ عورتوں کے کام پہ بات ہو رہی ہے کہ عورتوں کو کام دیا جائے یا آزادی دیا جائے، مگر عورتوں کے لیے تو قانون بھی ایسا بننا چاہیے کہ وہ محفوظ اور باعزت بھی رہے۔ تو ایسے قانون پاس کیا دنیا میں کہ عورتوں کو کوئی تنگ نہ کرے یا کوئی اس کو ہراساں نہ کرے، اور تب وہ اس کو کامیابی ہوگی آزادی کی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کی عورتوں کی تو باتیں ہو رہی ہیں، مگر یہ بعض عورتیں جو ہے نا بہت مجبوری کی حالت میں ہیں، نہ تو حکومتیں اس کی کوئی پرواہ کرتے ہیں، نہ کوئی تنظیمیں ان کی پرواہ کرتے ہیں۔ آخر یہ کیا ہو جائے؟ ان عورتوں کو بھی تو توجہ دینی چاہیے۔
اچھا، سرکاری قیادوں میں بہت اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا۔
سرکاری قیادوں میں وقت گزار رہے ہیں، یہ عرض کر رہے ہیں۔ مہربانی، شکریہ۔
اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، اور یقیناً یہ باتیں جو ہیں یہ ڈاکٹر ریحانہ لطیف نے بھی کہیں تھیں، لیکن کیونکہ سوال ایک ہے قمر آغا سے متعلق۔ آغا صاحب، ہم نے کچھ جو رپورٹ سنی ہیں وہ یہ کہ بھارت میں خواتین، حالانکہ آپ نے بتایا کہ بڑے عہدوں پہ ہیں، لیکن وہاں ہم یہ سن رہے ہیں کہ ایک زمانے میں جو خواتین خوشحال رہتی تھیں، بعد میں ان کی حالات بڑے خراب ہو گئے، خاص طور پہ وہ خواتین جو کہ تنہا رہتی ہیں، حد تو یہ ہے کہ وہ بھیک مانگنے پر بھی اتر آئی ہیں۔ اس کے بارے میں بتائیے، کیا حقیقت ہے اس کی؟
دیکھیے، یہ بہت زیادہ نہیں ہے، پرابلمس ہیں، پرابلم بہت ہیں۔ دوری کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے جو ابھی کم ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی ہے گاؤں میں۔ بہت بڑی عورتوں کی تعداد جو ہے وہ کھیتی میں کام کرتی ہے، ایگریکلچر سیکٹر میں ہے، ان کو ضرورت ہے اور اپ لفٹ کرنے کا، ان کو امپاورڈ کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ حالانکہ نئی نئی چیزیں اب آ رہی ہیں، وہاں پہ بھی چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن ابھی کافی ضرورت ہے۔ پھر یہ ہے کہ انیکویلٹی بھی ہے، جو جیسی ایشین سوسائٹی ہے وہ یہاں پہ بھی ہے، نظر آتی ہے، وہ پرابلم ہے۔ لیکن یہ کہ بہت تیزی سے چینج آ رہا ہے، وہ جیسا ریحانہ جی نے بتایا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو لے کے بہت چینج آ رہا ہے، اور ویمن کافی تیزی کے ساتھ باہر نکل رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں، لڑ رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، اور پریشانیاں بھی اٹھا رہی ہیں بیچ بیچ میں بازی وقتیں، لیکن یہ ہے کہ ہر سیکٹر میں کام کر رہی ہیں اس وقت، اچھی بات یہ ہے۔ اور ایک میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا چینج آیا ہے، میں ہندوستانی میں نہیں، پورے سوسائٹی میں، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ کی سوسائٹی میں ابھی بھی فیوڈل ویلیوز کافی ڈیپ روٹیڈ ہیں، خاص طور سے مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ینگ لڑکیاں مسلمانوں کی بھی اب پڑھ رہی ہیں اور باہر نکل رہی ہیں، کام کر رہی ہیں. جن کی مائیں پڑھی لکھی ہیں، جن کے گھر میں مائیں سمجھ گئی ہیں کہ پڑھائی بہت ضرورت ہے. میرے گھر میں جتنی عورتیں کام کرتی ہیں، ان کے سب کے بچے اس وقت کام کر پڑھ رہے ہیں، انگریزی اسکولوں میں پڑھا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یہ بہت بڑی تعداد ہے کہ ان کو ہم پڑھائیں گے. یہ زیادہ تر مسلمان بنگال کی عورتیں ہیں، اس طرف کئی ہزار کے قریب رہتی ہیں جو گھروں میں کام کر رہی ہیں لیکن اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کی کوشش کر رہی ہیں. اچھا. اور کر رہی ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہو گیا. اسی طرح گاؤں دیہات میں بھی لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں، اسکول بھی کھلے ہیں کافی، لیکن یہ ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے.
بہت شکریہ، ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے مہمانوں کا. ہمارے ساتھ تھے بھارت سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا، جبکہ یہاں امریکہ سے نیو یارک سے تھیں سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف. بہت شکریہ آپ دونوں کا، اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. موضوع یہ ہے، ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی ہے کہ کشمیر سے جو قیدی ہیں ان کو نئی دہلی کے قید میں غالباً ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے. اس پر ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سری نگر سے سینئر تجزیہ کار نور احمد بابا نے. اور نور احمد صاحب، آپ ہمیں کچھ اس کے بارے میں بتائیے. بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں، جو خاص طور پہ جو سیاسی لوگ ہیں، ان کو نئی دہلی میں قید کیا گیا، مارا پیٹا گیا. یہ کس حد تک صحیح خبر ہے؟
خبر کے بارے میں، خبر بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہمارے چیف منسٹر نے بھی اس کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا. دراصل دلی میں جو تہار جیل ہے، وہاں پر کشمیر کے کئی سیاسی قیدیوں کو رکھا گیا ہے. دراصل جو ماحول کبھی انڈیا کے ٹی وی چینل وغیرہ کے ذریعے کشمیر کے بارے میں پیدا کیا گیا، اس کا امپیکٹ جو کشمیر جیلوں میں جو عام قیدی بھی ہے ان پر بھی پڑتا، وہ مائنڈ سیٹ لے کے اس کی وجہ سے کافی ٹارچر کیا گیا ہے کشمیر کے قیدیوں کے ساتھ. نارملی ایک مہذب اور جو ڈیموکریٹک کنٹری ہوتی ہے، اس میں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے جو بھی قیدی جیل میں ہو اس کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آیا جائے. لیکن یہاں پہ تشویش بڑھ گئی کہ کافی رپورٹس آئی ہے یہاں پہ، اسی وجہ سے یہاں سری نگر پہ کل ہڑتال بھی تھی. تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، اور خاص کر اس وقت جب گورنمنٹ بھی انڈیا بھی کوشش کر رہی ہے کہ کچھ پازیٹیو سگنل دے رہی ہے، اور کئی سی بی ایم کا اعلان بھی ہوا ہے یہاں کے جو جوان ہے جو ابھی قیدی میں ہے، جو خاص کر جو اسٹون پیلٹر کوچ کے لیے ایمنیسٹی کا اعلان کیا گیا. ایک نیا انٹرلوکیوٹر یہاں ہو رہا ہے، ایک پروسیس شروع ہو رہا ہے.
اچھا،
تو اس پروسیس کو جو پازیٹیو سائڈ میں جا رہا ہے اس طرح کی رپورٹیں اس کو نیگیٹ کرتی ہیں.
اچھا،
یہ تشویش کی بات ہے.
ہم کچھ کالرز کو بھی لیتے ہیں، اور اگر وہ ہولڈ پہ ہیں تو ان کو بھی ہم سننا چاہیں گے اسی موضوع پر. راولا کوٹ سے ادیب حسین شاہ کچھ کہنا چاہتے ہیں.
جی السلام علیکم. میں پہلے پروگرام سے وہ تھا لیکن وہ پروگرام ختم ہو گیا.
جی
تو بڑی افسوسناک خبر سنی ہے. میں کشمیر امن پارٹی کا چیئرمین ہوں، اور میں نے پاکستان اور ہندوستان کے اچھے تعلقات کے لیے بے شمار کالم لکھے ہیں.
جی جی.
اور میں اب بھی آپ کی حفاظت سے ہندوستان کی حکومت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل معاملات حکومت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہوں گے, لیکن انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنا چاہیے اور جو پریزنر رولز ہیں ان کے تحت انسان کو انسان سمجھنا چاہیے. اور یہ سیاسی معاملات میں لوگوں کو ٹارچر کرنا جو ہے یہ انتہائی زیادتی ہوگی. میرے ہندوستان کے اچھے لوگوں سے اپیل ہے جو انسان دوست ہیں وائس آف امریکہ کی سعادت سے,
بڑی اچھی بات کی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور دھاناوالا سے شوکت علی انجم کچھ کہنا چاہتے ہیں اس موضوع پر.
السلام علیکم میڈم, شوکت علی انجم دھاناوالا سے کر رہا ہوں. میڈم بات دراصل یہ ہے کہ کشمیریوں پر ظلم تو ہر جگہ ڈھاتے رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کشمیریوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے, باقی مطلب دنیا میں لوگ اپنی زندگی ایش اور عشرت سے گزار رہے ہیں, تو جب کشمیری پر ظلم ہوگا کشمیری اپنی جدوجہد حاصل کرنے کے لیے اٹھیں گے, اس سے مطلب پورے دنیا کو نقصان ہوگا, ہندوستان پاکستان کا سبھی نقصان ہوگا. تھینک یو سو کائنڈ آف یو میڈم.
تھینک یو. اور مالک حسین نے کال کیا ہے کشمیر سے. جی مالک حسین.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی مالک حسین بات کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے اس وقت جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں, تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن ہوگا کہ نہ یہ مودی ہوگا اور نہ اس یعنی کہ اس خطے میں انڈیا کا نام ہوگا, لیکن کشمیر آزاد ہوگا. یہ کشمیری کو میں بتانا چاہتا ہوں اور انڈیا کو بھی بتا دوں.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. محمد اسماعیل نے کال کیا ہے راجن پور سے. جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میرا ایک سوال ہے, میں ایک آپ سب بھائیوں سب جو پروگرام آیا ہے نا, میں اس کو بہت مشکور ہوں, بہت شوق سے سنتا ہوں کافی عرصے سے. جو اخبار تمہارا جو ہے نا بہت اچھا ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, خدا حافظ.
اچھا شکریہ. نور احمد بابا, آپ نے ذکر کیا کہ کچھ اس وقت بھارت کی طرف سے کنسیشنز بھی کیے جا رہے ہیں کشمیر میں, اور ہم نے بہت عرصے سے کوئی پروگرام نہیں کیا ہے کیونکہ ہم پہلے اور چند مہینے پہلے وقتاً فوقتاً یہ پروگرامز کرتے تھے کہ وہاں شورش عروج پہ ہے, لیکن اب اس طرح کی خبریں نہیں آ رہی ہیں. اس وقت سری نگر میں کیا صورتحال ہے؟
یہاں تو ابھی وہ ڈسکنٹینٹ جو ہے وہ تو چل رہا ہے, وہ تو اس کو پوری طرح ایڈریس نہیں, وہ جب تک اس مسئلے کو کسی طرح مطلب پوری طرح سے ایک ڈائلاگ پروسیس شروع نہیں ہو تو یہ مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہو رہا ہے. لیکن ایک تو یہاں اب جاڑے ہیں, ٹھنڈ بہت ہے سری نگر میں, تو اس میں تو ماحول عام طور پر ٹھنڈا ہوتا ہی ہے, لیکن آئے دن ہم سنتے ہیں یہاں پر جو شدت پسند ہے ان کے ساتھ جو انکاؤنٹر ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے رہتے ہیں, اور کہیں کہیں اکا دکا پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. کل بھی یہاں ایک عام ہڑتال تھی ساری ویلی میں, تو یہ تو چلتا رہتا ہے. اب ٹھیک ہے نارمل لائف بھی چلتی ہے, لیکن یہ پروٹیسٹ بھی یہاں اکا دکا تو ہر جگہ چلتے رہتے ہیں, ایک سلسلہ چل رہا ہے, پوری طرح بند نہیں ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات جو ہوئی ہے ابھی, اب تک پچھلے دو تین سال سے گورنمنٹ آف انڈیا کا یہی ایک مدعا تھا کہ یہاں کو یہاں کی پولیٹیکل پروٹیسٹ جو شورش جو ہے اس کا جو ڈسکنٹینٹ جو ہے اس کو وہ سیکورٹی میجر سے ہینڈل کرنا چاہتی کرتی رہی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ابھی جو انڈیکیٹر اپوائنٹ کیا اس کا ایک میسج یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا شاید سمجھ رہی ہے صرف سیکورٹی میجر سے اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پازیٹیو سگنل ابھی آئی, وومنس کلب انڈیا نے اناؤنسمنٹ کی, یہاں جو فرسٹ ٹائم اسٹون پیلٹر جوان ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں, ان کو بھی چھوڑا جائے گا ایک جنرل ایڈمنسٹری کے ساتھ. یہ کچھ چیزیں ہیں جو پازیٹیو ہے, تو اس کے ساتھ ہی اگر وہ یہ بھی انشور کریں کہ جہاں یہاں کے جو سیاسی قیدی باہر ہے یا کوئی بھی قیدی ہو باہر, تو ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے, تو یا ان کو یہاں ویلی میں کافی شفٹ کرنا چاہیے اور ان کے لیے ماحول باہر ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی ایک پازیٹیو سگنل ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں, لیکن یہ ابتدا ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک لارجر پروسیس جیسے گورنمنٹ جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے چیف منسٹر ہے اور پی ڈی پی اور بی جے پی کے الائنس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے گورنمنٹ بناتے وقت, اس میں یہی ہے کہ ایک پیس پروسیس شروع ہونا چاہیے, ڈائلاگ پروسیس شروع ہونا چاہیے, اور جب تک وہ اس طرح سے نہیں ہوگا دونوں کشمیر ایشو کے جو دو ڈائمینشن ہے انٹرنل ایکسٹرنل ان کے ان دونوں پر فرنٹس پر ایک سیریس ڈائلاگ پروسیس شروع نہیں ہوگا. تو مجھے نہیں لگتا یہ میجر جو ہے سفیشینٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ یہ تھوڑا سا جو بھی کہہ رہے ہیں ایک ماحول کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, ایک پازیٹیو ماحول کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر اس میں وہ سیریس ہے تو ان چیزوں کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ کوئی نیگیٹو چیز نہ ہو جائے, جیسے جیلوں میں کشمیری قیدیوں کے ساتھ برا سلوک نہ ہونا چاہیے, ان کے ساتھ شدت پسندی نہیں ہونی, ان کے ساتھ یہ ان کو ٹارچر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں اس کی ان چیزوں کی وجہ سے یہاں کے لوگ کافی ان کو ایک ان کو اور بھی دھچکا لگتا ہے, پریشانی ہو جاتی ہے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے سری نگر سے سیاسی تجزیہ کار نور احمد بابا, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں,
حالات حاضرہ,
بین الاقوامی معاملات,
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ,
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے
صرف آج نیوز پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. اس وقت کچھ کالرز بھی ہولڈ پر ہیں اور کالرز اگر آپ اس موضوع پر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بے شک کہیے گا. موضوع ہے وہی جو کہ ہم کئی دنوں سے زیر بحث لائے ہوئے ہیں, یعنی کہ تحریک لبیک نے جو دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں وہ تو اب ختم ہو گیا, لیکن اس کے بعد بہت سارے سوالات اٹھے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے سینئر صحافی محمد ریاض نے. محمد ریاض, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک اسمبلی میں سوال اٹھایا گیا اور رضا ربانی نے یہ سوال اٹھایا کہ فوج نے اس دھرنے میں مداخلت کیوں کی. اب سوال یہ آپ سے کہ یہ بات جو انہوں نے کی ہے کیا یہ سیاسی بنیادوں پہ کی ہے یا اس بات میں کوئی وزن ہے؟
دیکھیے یہ تو ان سے پہلے جو ہے یعنی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہے چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے کافی جو ہے اس مسئلے پر بات کی اور کافی ان کا جو بیان تھا وہ کافی یعنی غصے والا تھا اور انہوں نے حکومت سے کہا کہ یہ معاملہ قانون شکنوں میں اور قانون نافذ کرنے والوں کے درمیان ہونا چاہیے تھا. تو اس کے بعد جو ہے جب چیف جسٹس صاحب کی یہ بات آ گئی اور انہوں نے یعنی فوج کو بھی اس پہ تنقید کی تو اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے پھر وہ پارلیمنٹ میں یہ چیز اس لیے آئی کہ حکومت کی پے در پے یعنی جو غلطیاں تھیں اس کے بعد حکومت پھنس کے رہ گئی تھی. یعنی جو یہ جب مسئلہ ہو گیا تھا تو اس مسئلے پہ حکومت نے نہ تو پارلیمنٹ کے اندر موجود سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا, نہ ان سے بات کی, نہ پارلیمنٹ سے باہر انہوں نے کوئی سیاسی جماعتوں سے کوئی اس مسئلے پہ جو ہے وہ مشاورت کی کہ اس مسئلے کو کیسے ختم کیا جائے. تو ظاہر ہے اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ جناب فوج جو ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو ایجنسیوں کے لوگ ہیں یہ اس میں جو ہے وہ ان کا رول نظر آتا ہے. تو اس کے بعد سے پھر جو ہے سوشل میڈیا آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ اس پہ تو چیزیں جو ہیں وہ وائرل ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ ایک جو ہے موضوع سخن بن گئی یہ بات اور سوشل میڈیا پہ جو اس خیال کے حامی تھے یعنی جو مسلم لیگ حکومت کے چاہنے والے تھے یا کچھ دوسرے لوگ تھے انہوں نے اس چیز کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ سنگباری شروع کر دی. تو ایک تو یہ اس کا یہ ہے. لیکن یہ سارا جو معاملہ ہے اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ روز پہلے تک تو جو ہے ملک میں ایک ہی چیز سنائی دیتی تھی کہ جی کرپشن جو ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے یا کرپشن کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی. لیکن اچانک لبیک کی تحریک جو ہے وہ جب سامنے آئی تو وہ چیزیں جو ہیں وہ پس منظر میں چلی گئیں اور ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا.
جی ہاں یہ تو ہوتا ہے, لیکن یہ بتائیں کہ ہمیں بھی علم ہے کہ بہت سارے جو اس وقت مظاہرہ کرنے والے تھے ان کا تعلق بریلوی فرقے سے تھا، ان میں سے کئی ایسے تھے جو ممتاز قادری کے حامی تھے۔ ممتاز قادری کو تو نواز شریف کی سرکار نے پھانسی دے دی، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے وہ ہیرو بن گئے۔ اب کیونکہ ملک کے اندر بہت زیادہ فرقہ واریت ہوئی ہے ماضی میں، کوئی خطرہ ہے کہ بریلوی اور دیوبندی اس واقعے کے بعد پھر سے منظر عام پر آئیں گے، ان کے درمیان لڑائی ہو سکے گی؟ اور یہ بتائیے کہ اس کے پس پشت آپ کوئی بیرونی ہاتھ دیکھتے ہیں؟
نہیں، دیکھیے اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر جو ہے وہ اکثریت میں ہے، اور اس کی نیٹ ورکنگ اس انداز سے ہے کہ ملک بھر کے اندر مزارات ہیں، پیر ہیں، تو یہ لوگ ان کے اثر میں ہیں، اور جو دیوبندی ہیں وہ جو ہیں وہ اس وقت یعنی جے یو آئی کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور دیگر جو ہے مکاتب فکر یہ چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں جو یعنی ان کے مقابلے میں وہ اقلیت میں ہیں، تو ان کا جو ہے یہ ایک لہر جو ہے وہ چل نکلی تھی کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے شامل ہو گئے۔ میں نے خود بعض دھرنوں کے اندر دیکھا ہے کہ اس میں جو ہے لوگ سیاسی جماعتوں کی سے وابستگی کو الگ رکھ کے وہ اس میں شامل ہوئے، اور زیادہ اکثریت اس میں سیاستدانوں کی تھی کہ جنہیں یہ خطرہ تھا کہ آئندہ الیکشن شاید وہ نہ جیت سکیں اگر انہوں نے جو ہے اس کی سپورٹ نہ کی۔ تو یہ ہے، لیکن یہ کہ کوئی اس بنیاد کے اوپر ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی، کیونکہ دیوبندی مکتب فکر سے مولانا فضل الرحمان ہیں یا دیگر لوگ ہیں، انہوں نے بھی اسی موقف کی حمایت کی، گو کہ وہ سڑکوں پر نہیں آئے اور انہوں نے احتجاج نہیں کیا، لیکن انہوں نے ایک انداز سے اس مطالبے کی، یہ جو لب تحریک لب بیک والے کیا کر رہے تھے، اس کی ایک لحاظ سے انہوں نے سپورٹ کی ہے۔ یعنی ہاں وہ کھل کے اس طریقے سے سامنے میں نہیں آئے، انہوں نے کوئی موقف واضح اختیار نہیں کیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ حکومت نے غلط کیا ہے۔
اچھا، محمد ریاض آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم کچھ لوگوں کو بھی سننا چاہتے ہیں اس موضوع پر۔ شیر افغان خان نے ہمیں کال کیا ہے، جی کہاں سے کال کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟
سلام علیکم میڈم۔
وعلیکم السلام۔
چوکی سواگی سے جو ہے نا بول رہا ہوں۔
اچھا جی، بات کیجیے
میڈم۔ ملک کے حالات اسی طرح ہے، اس وقت میری کوئی چیزوں کا پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسری بات یہ کہ ٹرمپ اور مودی سے تو خیر کی کوئی توقع نہیں ہے مسلمانوں کے بارے میں، اگر امریکہ کو اتنی دھمکی کوئی مسلمان ملک دے دیتا تو ابھی رات کی دیر میں تبدیل ہو۔
اچھا شکریہ، شمالیہ کوریا دے۔ شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ کشمیر سے معروف شاہد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی السلام علیکم محترمہ۔
وعلیکم السلام۔
محترمہ ٹائم آپ کو کم ہوتا ہے اس لیے سوال نمبر نہیں آتا ہے۔ نہیں، میرا دختر اول امریکہ سے سوال ہے، اور ماہرین سے کہ ان کو عورتوں کا بہت خیال ہے، ڈاکٹر عافیہ اور کشمیر میں جن عورتوں کی چوٹیاں کاٹی گئیں ان کا خیال کسی کو بھی نہیں ہے، اور مالی طور پر وہ ہندوستان کی عورتوں کو بڑھانے کے لیے اور ترقی دینے کے لیے آئی ہیں۔
اچھا، اور محمد ایجنسی سے گل زمین خان نے کال کیا۔
السلام علیکم میڈم۔
وعلیکم السلام۔
میڈم یہ جو دھرنا ہوا اور اس میں کوئی بیرونی ہاتھ نہیں ہے، ہمارا انٹیلیجنس ادارے بالکل معلوم ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بالکل سپورٹ کیا ہے، اور اسی طرح ان کی بات حل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اگر یہ لوگ اتنی مداخلت کرتے ہیں، پارٹی کے لیے لوگ کتنے قربانی دے رہے ہیں اور اصلاحات چاہتے ہیں، تو پھر یہ لوگ کیوں خاموش ہیں اور قوانین کو کیوں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو اس پر ذرا غور ہونا چاہیے۔
بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔
اوکے،
ایک اور کالر ہیں، اپنا جی نام کیا ہے؟ پروڈیوسر بتا رہے ہیں نام۔
جی اٹک سے،
فتح محمد اٹک سے، جی جناب بات کیجیے۔
جی باجی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
میری گزارش یہ ہے کہ امن و امان کے لیے پاک فوج کوئی کردار ادا کرے یا عدالت حضور کردار ادا کرے، جو ادارہ بھی اتفاق و اتحاد کے لیے امن و امان کے لیے کردار ادا کرے اس کی تعریف کرنی چاہیے اور کی جانی چاہیے۔
اچھا شکریہ۔ اور میاں محمد اکرم اٹک سے۔
نفیسہ صاحبہ، میں میاں محمد اکرم اٹک شاہ صاحب کروں۔ بات یہ ہے کہ یہ
نمون سے رسالت کا مسئلہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بھی پیدا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ اسد بن سی کو قتل کر دو اور عقاب بن زہر کو بھی مار دو, لیکن انہوں نے معافی مانگی تھی مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا, شکریہ شکریہ. محمد ریاض, جانے سے پہلے آپ اس معاملے کو, یہ جو دھرنا ہے, اس کو مذہبی معاملہ دیکھتے ہیں یا سیاسی معاملہ؟
نہیں, یہ جو ہے بنیادی طور پر تو یہ مذہبی ہی معاملے کی معاملہ ہے اور لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ نکل کے آئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اسے سیاسی طور پر اگر استعمال کرے تو یہ اس کی دانائی پر مبنی ہے. لیکن یہ ہے کہ بنیادی جو تھا دھرنا وہ مذہبی تھا, کیونکہ ان کے مقررین بھی یہی کہتے تھے کہ جی اس میں ہم کوئی کسی سیاسی جماعت کو نہ اس کا کریڈٹ دینا چاہتے ہیں کسی کو, اور ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہمارا مسئلہ مذہبی ہے. تو یہ وہ ہے, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی مخلوق خدا سڑکوں پہ ہو تو اگر کوئی اس کو اپنے یعنی فیور میں استعمال کرتا ہے تو یہ دوسری بات ہے.
لیکن جانے سے پہلے, آپ کے علم میں ہیں, ہم نے جو تصاویر دیکھی وہ یہ کہ 2500 سے زیادہ افراد نہیں تھے, ایسے میں تو نظر آتا ہے کہ پس پشت زیادہ تھا آگے کم تھا. جی
نہیں, یہ صرف ایک فیض آباد کے دھرنے کی بات نہیں ہے, یہ تو ملک کے مختلف شہروں میں تھا, اور یہ تو تھوڑا سا بہرحال ان لوگوں کو مقصد, بہت سے لوگ ایسے تھے جو صاحب عقل تھے, ورنہ تو بہت سے شہروں کے اندر تو جلوس نکلنے شروع ہو گئے تھے اور وہ بعض وزراء کے گھروں کی جانب بھی روانہ ہو گئے تھے. تو یہ بہرحال یہ ہے کہ اس پہ ان لوگوں نے وہ کیا. بہرحال کیونکہ ظاہر ہے فیض آباد جو ہے ایک سنگم ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کا, اور وہاں سے ساری ٹریفک آتی تھی, تو پھر لوگ جو لوگ لاہور سے آئے تھے ظاہر ہے وہ تو وہاں ان کی تعداد تو محدود تھی, وہ تو ظاہر ہے وہ خیمے ویمے لگا کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اس حساب سے نہیں تھا. لیکن بہت سے ارد گرد کے علاقوں سے لوگ جو ہے وہ روزانہ اس کو ایک یعنی معمول کے مطابق وہاں آ جایا کرتے تھے, تو وہ بس اپنا دن گزار کے نکل جایا کرتے تھے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے اے پی پی کے سابق چیف اور سینئر صحافی محمد ریاض, جو کہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں.
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی. www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع اچھا ہے, یعنی کہ بلوچستان میں اس وقت امن کی کوششوں کی بنیاد پر نواب زادہ لشکری رئیسانی نے ایک مہم چلائی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیں. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ایک غیر سرکاری ادارہ ایس پی او کے سربراہ مختار چھلگری, جو کوئٹہ میں ہوتے ہیں, اور عنقریب ان کے ساتھ ہوں گے یونیورسٹی بک پوائنٹ, یعنی بلوچستان یونیورسٹی میں ایک کتاب کی بیچنے والے بک سیلر ملک عیسیٰ خان رند. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے اسی پر مبنی ایک رپورٹ سنتے ہیں جو ہمارے نمائندے عبدالستار کاکڑ نے بھیجی ہے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے لوگوں میں کتب بینی کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے بلوچستان میں پیس فورم کے زیر اہتمام ایک تحریک شروع کی گئی ہے. تنظیم کے سربراہ نوابزادہ لشکری رئیسانی کا کہنا ہے کہ بلوچستان کو موجودہ حالات میں درپیش بدامنی کی صورتحال, فرقہ واریت, قتل و غارت گری, بدعنوانی, اقربا پروری اور دیگر سنگین مسائل سے نجات صرف کتاب سے دوستی کر کے دلائی جا سکتی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ بلوچستان کی 10,000 سالہ پرانی تاریخ کے دوران پیش آنے والے بحرانات اور ان سے نمٹنے کی حکمت عملی کے بارے میں کتابوں میں موجود شواہد کی روشنی میں صوبے کو درپیش موجودہ بحرانی صورتحال کا حل تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو کتاب کی طرف راغب کریں۔
ہم اور آپ سب کتابوں کی طرف اپنا توجہ کریں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ اس خطے میں اور دنیا میں کیا ہونے والا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم نے اپنے اس سرزمین کو اور صوبے کو ان بحرانوں سے بچانا ہے جو بحران ہمارے شمال مشرق میں افغانستان کی شکل میں، جنوب مغرب میں عراق کے شکل میں بحران ہے، اس کو اگر وہ لوگ سمجھتے تو آج افراتفری نہ ہوتا۔ بہت ضروری ہے، اشد ضرورت ہے کہ اس سماج کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔
بلوچستان میں کتب بینی کا شوق تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ صوبے کے مرکزی شہر کوئٹہ میں انگریزوں کے دور سے سیاسی، سماجی، قبائلی روایات اور دیگر موضوعات پر مبنی کتابیں فروخت کرنے والی تقریباً تمام دکانیں اب بند ہو گئی ہیں، اور اس کی جگہ شہر میں درجنوں انٹرنیٹ کیفیز لے چکی ہیں جہاں زیادہ تر نوجوان اپنا فارغ وقت گزارتے اور عارضی و مختصر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ نوابزادہ لشکری رحسانی کا کہنا ہے کہ تنظیم نے تقریباً 1 سال کے دوران 20,000 کتب لوگوں میں تقسیم اور 10,000 سے زائد جمع کیے ہیں۔ تنظیم کو کوئی بھی کتاب عطیہ کر سکتا ہے، اور مطالعہ کا شوق رکھنے والا کوئی بھی شخص اس کا رکن بن سکتا ہے، تاہم تنظیم کے لیے کسی سے چندہ جمع نہیں کیا جاتا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اور ہم ایک غیر سرکاری ادارہ ایس پی او کے صدر مختار چھلگری سے ابتدا کرتے ہیں۔ مختار چھلگری، یہ بتائیے، آپ کا جو صوبہ ہے بلوچستان، وہ افغانستان اور ایران کے ساتھ منسلک ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ بہت ساری سازشیں جو آپ کے صوبے میں ہوتی ہیں وہ علاقائی صورتحال کے ساتھ ہیں، وابستہ ہیں۔ ایسے میں کتابیں پڑھنے سے، خاص طور پہ جو بین الاقوامی سطح کی کتابیں ہیں، یہ پڑھنے سے آپ کے خیال میں کتنا فرق پڑے گا؟ اور اس وقت جو کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچستان کے نوجوان کتابیں پڑھیں، وہ کتنی کامیاب جا رہی ہے؟
شکریہ بہت بہت آپ کا، آپ نے انوائٹ کیا اس پروگرام میں۔ میرے خیال میں جو یہ بہت مثبت عمل ہے کہ کتابیں پڑھنے کا، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ریجن جو کہ کریٹیکل صورتحال سے اس وقت گزر رہا ہے، بغیر علم کے، بغیر تعلیم کے، بغیر دنیا کے اندر ہونے والی تبدیلیاں اور ان کو تجزیہ کری کیے بغیر، بہت مشکل ہے۔ ایون ہمارے سیاستدان ہوں، ہمارے نوجوان ہوں، جو آنے والے نسل اور آنے والے میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے سرمایہ، اگر وہ ان کتابوں سے دور رہیں گے تو یہ ہوگا ایک مطلب جو ہے وہ جاہلانہ معاشرہ، جو اس وقت میں سمجھتا ہوں جس سے ہم نمٹ رہے ہیں، پورا پاکستان جو آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی مطلب جو ہے وہ عدم برداشت کا جو رویہ ہے وہ بہت کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، برداشت کا میدان بہت کم ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے بلوچستان نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اس کی انتہائی ضرورت ہے۔ اور جیسے حاجی لشکری صاحب نے یہ پیس فورم کے نام سے جو شروع کیا ہے، میرے خیال میں بحثیت سول سوسائٹی کا نمائندہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ نوجوان علم سے لیس ہو، تب جا کے جو ریجنل پالیٹکس ہے، جو ریجنل مشکلات ہیں، جو ریجنل مطلب جو ہے وہ خاص طور پہ بلوچستان، چاہے وہ اسلام کے نام پہ کبھی مطلب جو ہے وہ یہاں اس کو یا کبھی مطلب جو ہے وہ کمیونزم کے نام پہ، کبھی اس کو شیعہ اور سنیزم کے نام پہ، ان مختلف ناموں پہ یہاں جو افراتفری کا سما پیدا کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب جہالت کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے آئین کے اندر ریاست کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کو سماجی انصاف دے دے، جہاں سماجی انصاف ہوگا وہاں امن بھی ہوگا، پیس بھی ہوگا۔ اور اس سماجی انصاف کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ہمارے آئین میں آرٹیکل 6 سے لے کے 28 تک سب
قبضے کے شہریوں کی علم کی صحت کی روزگار کی سب کی بس زندگی کے تحفظ کی حکمرانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے, ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ کام جو کہ ریاست نے کرنا تھا, لوگوں کو علم دینا تھا, لوگوں کے لیے یہاں لائبریریاں بنانی تھی, وہ بالکل اس سے ہٹ گیا ہے. تو ابھی انڈیویجول یا حاجی لشکری صاحب جیسے وہ ترقی پسند لوگ, ترقی پسند خیال رکھنے والے لوگ یا سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ, ادارے یہ کام کر رہے ہیں, تو یہ ہماری اصل میں مدد جو ہے حکمرانوں کی کوتاہیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, جنہوں نے ہمیں یہاں پہ علم نہیں دیا. حالت ہماری یہ ہے کہ اب بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بلوچستان میں کوئی 40% سے زیادہ لٹریسی ریشو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مطلب جو ہے وہ جہالت کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مطلب جو ہے وہ صرف حکمرانی کرنا جانتے ہیں لیکن اپنے لوگوں کے لیے, اپنے عوام کے لیے کچھ کرنے کی
مختار چھلگری, آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ایک فرد ہیں جو کہ بہت ہی غیر معمولی کام کرتے ہیں اور علم کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. ملک عیسیٰ خان رند ہمارے ساتھ ہیں, یہ یونیورسٹی بک پوائنٹ چلاتے ہیں جہاں بلوچستان یونیورسٹی میں لوگوں نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا تھا, انہوں نے یونیورسٹی بک پوائنٹ کو کرائے پہ لیا ہے اور وہاں سے لوگوں کو پڑھانے کی طرف ترغیب دے رہے ہیں. ملک عیسیٰ خان رند, آپ بتائیے, آپ نے بڑا ایک شاندار کام شروع کیا ہے لیکن آپ کے کام کی وجہ سے آپ کے خیال میں کتنے لوگ کتابوں کی طرف آئے ہیں؟ جی ملک عیسیٰ خان رند, جی بتایا جا رہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہی ان کو ہماری آواز آتی ہے تو ان کو ہم لیتے ہیں. اس وقت کچھ لوگ ہولڈ پہ ہیں, ان کو بھی ہم سنتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے ایبٹ آباد سے سعد محمد نے. جی جناب بات کیجیے.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم میں سردار محمد, سردار,
اچھا سردار محمد, جی 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 جی
میڈم ماشاء اللہ آپ خود بھی انٹلیکچوئل ہیں. بلوچستان کے حوالے سے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کتابیں اسٹڈی ہے باقی اس کا فقدان ہے, لیکن اس کا اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ کون سی کتابیں ہیں. ایک بڑا ایک مشہور قول ہے کہ اگنورنس از بلیسنگ, جہالت بعض اوقات بڑی نعمت ہو جاتی ہے, خاص کر ہمارے معاشرے میں پاکستان کے اندر. جو بندہ انٹلیکچوئل ہو اس کو اگر مینٹل ہارمونی نہ ملے تو فیض آباد والا حال دیکھ لیں, 400 بندے نے اپنا ایک نقطۂ نظر تھا, اپنا فرقہ تھا, انہوں نے اپنی بات منوائی, کل ایک اور فرقہ ہے وہ اپنی بات منوا لے گا.
بالکل صحیح, آپ نے بڑی اچھی بات کی.
کرنا کتنا بڑا ظلم ہے, اسٹیٹ کو ڈکٹیٹ کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. کل مختلف مقام کے فکر کے لوگ آئیں گے, جن جن لوگوں نے مذہب نے ایکسل کیا انہوں نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے. میڈم
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور طارق چختائی نے چونیا سے کال کیا. جی جناب.
السلام علیکم. یہ بلوچستان میں یہ جو کتاب بینی کا جو ہے وہ بہت اچھا خوشائن ہے, یہ پورے پاکستان میں بھی ہونا چاہیے, لیکن اس میں یہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا یہ پڑے گا کہ بعض دفعہ کچھ ایسے شرط پسند مناصر ہوتے ہیں, وہ ایسا لٹریچر وہ بھیج دیتے ہیں جس میں مذہبی منافق پھیلنے کے خدشات ہوتے ہیں. ذرا یہ شوق تو اچھا ہے لیکن یہ چیک اینڈ بیلنس.
بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا ہے, شکریہ. اور ملک عیسیٰ خان رند آپ ہمارے ساتھ ہیں.
جی
تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آپ جس طرح کا کام کر رہے ہیں, یونیورسٹی بک پوائنٹ کو آپ نے کرائے پہ لیا ہے اور وہاں سے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی بک سٹور میں آئیں اور کتابیں خریدیں. آپ کی کوشش کس حد تک کامیاب رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
جی
الحمدللہ اس کوشش میں میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہوں. شروع میں تو تھوڑے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے لیے پھر میں نے یہ کیا کہ کتاب بینی کو فروغ دینے کے لیے لوگ کتاب کی طرف آ جائے. اس میں میں نے ایک ممبرشپ اسکیم رکھا ہوا ہے اپنے دکان کا کہ تاکہ لوگ اس ممبرشپ اسکیم کو حاصل کر کے 50% ڈسکاؤنٹ پہ کتاب خریدے. یہاں پر طالب علم ایسے غریب ہوتے ہیں کہ وہ پوری قیمت پہ کتاب نہیں خرید سکتے ہیں, ہم اس اسکیم کے تحت ان کو 50% ڈسکاؤنٹ پہ کتابیں دیتے ہیں. اس کے علاوہ سال میں ایک دو مرتبہ بک فیئر بھی میں لگاتا ہوں, اس کے لیے
باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کو لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ آ جائیں ہمارے بک فیئر میں شرکت کریں. تو اس میں بھی الحمدللہ کافی وہ پذیرائی ملی ہے ہمیں.
اچھا
لوگ آ رہے ہیں لیکن وقت لگے گا قطب بینی کی طرف واپس, کیونکہ سوشل میڈیا کا زور چل رہا ہے اس وقت, فیس بک ہے, واٹس اپ ہے, دوسری چیزیں ہیں, اس میں واپس اپنی کتاب کو اپنی جگہ بنانے تھوڑا وقت لگے گا لیکن ہوئے گا ضرور انشاءاللہ کامیاب.
تو یہ بتائیے اس وقت تو آپ یہ بک سٹور کے مالک ہیں یا سمجھ لیجئے کہ وہاں آپ کا بڑا ایک رول ہے, لیکن اس سے پہلے تو آپ سائیکل پہ جایا کرتے تھے اور کتابیں پہنچایا کرتے تھے لوگوں تک, اس کے بارے میں بتائیے یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟
یہ شوق جو ہے میری غریبی مجھے شوق کی طرف لے گیا. شروع میں میں جی جب میں بے روزگار تھا اپنے لیے کام ڈھونڈ رہا تھا تو میں بک شاپ پہ مجھے ایز اے سیلز مین کام ملا. کوئی 11 سال میں وہاں پہ کام کیا, اس کے بعد وہ مقام کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے وہ کام مجھے چھوڑنا پڑا, پھر بے روزگار ادھر ادھر گھوم رہا تھا. تو یونیورسٹی آف بلوچستان کا مجھے خیال اس طرح آیا کہ یونیورسٹی آف بلوچستان میں میرے ایک دوست ہیں جمال دینی صاحب, ایک ہے ہمارے خلیل سمالانی صاحب اور ایک دو اور دوست ہیں, ان کے تعاون سے میں یونیورسٹی آف بلوچستان پہنچا. ان سے مشورہ کیا میں نے تو ڈپارٹمنٹس میں مختلف ڈپارٹمنٹ میں کلاس رومز میں انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کروایا کہ یہ بندہ آپ لوگوں کے ذریعے گھر کی دہلیز پہ کلاس روم میں آپ لوگوں کو کتابیں پہنچائے گا. تو لاہور سے میں کتابیں منگواتا تھا, یہاں پر کوئٹہ شہر کے ایک دو بڑی دکانیں ہیں وہاں سے کتابیں اٹھاتا تھا تو شاپر میں ڈال کے, شروع میں تو سائیکل تھا پھر شاپر میں لاتا, تو پھر تھوڑا سا ہمت کر کے ایک بیگ خرید لیا. کوئی 4 سال یہ سلسلہ جاری رہا, 4 سال بعد جا کے پھر یہ دکان میں نے بنا لیا.
اچھا بہت زبردست. مختار چھلکری, آپ ملک عیسیٰ خان رند کی کہانی سے واقف ہیں, آپ کے خیال میں ایسے افراد کس حد تک جو ہیں تعلیم کو فروغ دیتے ہیں اپنے اس کام کی وجہ سے؟
میرے خیال میں عیسیٰ خان صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کام کے حوالے سے, کیونکہ جب یہ میری ملاقات جمال دینی صاحب کے آفس میں ہوئی ہے یونیورسٹی میں, تو جی این خان جمال دینی, تو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, تو میں نے پھر پورے بلوچستان میں سول سوسائٹی نیٹورکس ہمارے بنے ہوئے تھے, ان کو ہم نے جو ہے وہ کتابیں فراہم کرنی تھی, تو پھر میں نے عیسیٰ خان کا صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور پھر عیسیٰ خان کے ذریعے ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں تقریباً کوئی اس وقت ہمارے پاس بلوچستان کے 13 اضلاع تھے جن میں ہم یہ کتابیں ایس پی او کے تعاون سے بھیجا کرتے تھے تاکہ لوگ پڑھیں. اور جس طرح کسی دوست نے ٹیلی فون پہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ جی مطلب جو ہے وہ کیا لٹریچر پڑھاتے ہیں, تو ہمارا مین آبجیکٹیو یہ تھا کہ پیس اینڈ سوشل ہارمونی سوسائٹی کے اندر کس طرح کریٹ کیا جائے, کس طرح مطلب جو ہے وہ ڈیموکریٹک ویوز کو یا فریڈم آف انفارمیشن کو کس طرح مطلب جو ہے وہ عوام تک یہ مطلب جو ہے وہ کتابوں کے ذریعے وہاں پہنچایا جائے, تو اس میں عیسیٰ خان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے ہمارے اس پورے 2-3 سال کی دوستی میں.
بالکل بالکل, اور کاش کہ ہمارے پاس زیادہ وقت ہوتا تو ہم زیادہ بات کرتے, لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے یونیورسٹی بک پوائنٹ جو کہ بلوچستان یونیورسٹی میں ہے, اس کے بک سیلر ملک عیسیٰ رند کا, اور ہمارے ساتھ تھے ایک غیر سرکاری ادارہ ایس پی او کے سربراہ مختار چھلگری. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
اللہ
اس پروگرام کے انجینئر تھے میشا ڈوبنسکی, پروڈیوسر انجم ہیرل گل, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.